जी लाइटें थोड़ी सी बंद कर दीजिए। ये हम थोड़ा सा देखेंगे रमज़ान का एक ओवरव्यू के रमज़ान हमें क्या सिखाता है और इसमें क्या चीज़ें करने की चीज़ें हैं जिसको हम ले सकते हैं अपने साथ और क्या नहीं। नेक्स्ट करें। अब रमज़ान का मानी क्या है? कुरान समझने और नेकियां कमाने का बाबरकत महीना। अब देखें कि दो चीज़ें रमज़ान के नाते से आप देख सकते हैं। एक क्या है कि इसमें कुरान को अल्लाह ताला ने नाजिल किया और इसमें जिसका ताल्लुक कुरान पाक से जुड़ जाएगा इंशाअल्लाह ताला उसके लिए पूरा साल भी खैर का होगा। मैं हमेशा ये कहती हूँ, अक्सर सोचती हूँ इस बारे में भी कि कभी ऐसा होता है कि कोई ख़ास मौसम होता है जिसमें बीज डालते हैं किसान, किसी ने अगर ज़मींदारी की है या गार्डनिंग का शौक़ है तो बीज डालने का एक मौसम होता है। अगर कोई किसान उस वक्त गाफिल रहे तो क्या होगा बताइए? फसल नहीं उगेगी। उस दिन का सोचिए जिस दिन सबकी फसल कटेगी तो उसके दिल का क्या हाल होगा? उसकी गफलत कितनी देर की थी? हाँ, उसकी गफलत कितने मिनट की थी? कुछ दिन ही होते हैं मेरा ख्याल है जिसके अंदर खराबी होती, यानी इंसान गाफिल होता है। तो रमज़ान जो है ना, बस एक जुमला अगर इसके लिए याद रख लें कि रमज़ान नेकियों का बीज डालने का मौसम है। जिसने इस महीने में अपने दिल में नेकी का बीज ना बोया, फिर हो सकता है कि अगला पूरा साल वो इसी गफलत में गुजार दे कि अच्छा फिर कोई रमज़ान आएगा तो फिर कुछ कर लूँगा। तो हमने अपने लिए एक छोटा सा अहद, अपने ख़ुद से अहद करना है कि मैंने हर मुमकिन नेकी को करना है। जो नेकी कर सकती हूँ वो ज़रूर करूँगी, जो नहीं कर सकती उसके लिए तड़प रखूँगी। उस रास्ते में अगर कोई रुकावटें हैं तो रुकावटों को दूर करने की कोशिश करूँगी, और अगर किसी नेकी को पहले से करती हूँ तो अब इसको पहले से ज़्यादा करूँगी। फिर दूसरी चीज़ उसी में पीछे जाइए, दूसरी चीज़ देखिए रमज़ान के नाते से, वो है नफ्स की तरबियत का बेहतरीन मौका। ये जो रोज़ा हमें सिखाता है ना, वो ये सिखाता है कि तुमने अल्लाह ताला के पास जाना है और तुमने उसी तरह जाना है जिस तरह दुनिया में आए थे। बच्चा दुनिया में आता है तो कैसा होता है? हर एक अपनी गोद के बच्चे को ही देख ले, बस ये मियार रख लें अपने पास कि मैंने ऐसा बनना है, अपने आप को गुनाहों से इस तरह पाक करना है कि जैसे बच्चा माँ के पेट से आता है तो बेगुनाह होता है हर मुमकिन तरीके से, और इसी को तज़किया कहते हैं। और अल्लाह की तौफीक और रहमत से इंशाल्लाह इस रमज़ान में तज़किया पे इतनी बात होगी कि दिल खुद ही चाहने लगता है कि फिर इंसान अपने आप को भी साफ कर ले। इस पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो नफ्स की तरबियत, सुबह उठने की आदत डालना भी तरबियत में है, जब खाना ना खाने को दिल चाहे तो खाना खाना भी नफ्स की तरबियत है, कोई लड़ना चाह रहा है और आप कह दें कि इन्नी साइमा, ये भी नफ्स की तरबियत है। सहरी के वक्त उठा के बिठा दिया जाता है और कहा जाता है खाओ, दिल ही नहीं चाह रहा, और 12 से 1 बजे के बीच में जब खूब दिल चाहता है, पेट भी मांगता है तो कहते हैं नहीं खाओ। यही है फलसफा कि इस एक महीने में अल्लाह ताला तुम्हारी ट्रेनर, ताकि 11 महीने तुम्हें अल्लाह की ये हिकमत समझ आ जाए कि जो कहता हूँ कर लो, जो तुम कहते हो ज़रूरी नहीं कि वो तुम्हारे हक में ठीक हो। तो रोज़े को इंशाअल्लाह ताला हमने इस शक्ल में लेना है। फिर उसके बाद आप देखिए कुरान पाक की आयत 183 से 186 तक रमज़ान का के बारे में दस्तर है। इसमें सबसे पहले तो तकवा की बात है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। तकवा है असल रूह जो है ना रमज़ान की, वो तकवा है। इसको हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे। बात इस आयत का मैं तर्जुमा सिर्फ बोलती जाती हूँ ताकि ठहर जाए, उससे आपके काफ़ी और सवाल आएगा। थोड़ा सा पीछे जाइएगा जी। जो तुम्हें से मरीज हो, बस जो कि तुम में से सफर पर हो तो गिनती पूरी कर ले दूसरे दिनों में, और वो लोग जो ताकत नहीं रखते तो फिदिया है एक मिस्कीन को खाना खिलाने का, बस जो कि खुशी के साथ कर रहे नेकी को वो उसके लिए बेहतर है। हाँ, अगर तुम रोज़ा ही रख लो तो ये तुम्हारे हक में और बेहतर है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहि अल-क़ुरआन, रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाज़िल है, हुदा लिन्नास लोगों के लिए हिदायत, और क्या है للناسي وبينات من الخدا اور ہدایت کے دلائل ہیں اور فرقان ہیں یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے لگا پس جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں حاضر ہو تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے اس کا اور جو تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے اللہ تمہارے ساتھ نیکی کا آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے مشکل کا نہیں اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی کرو اس چیز پر کہ اس نے تم کو ہدایت دی اور تاکہ تم شکر کرو اور پھر آخری چیز رمضان کے ناطے سے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون بس چاہیے کہ وہ مجھے پکاریں میں ان کی دعا کو قبول کروں گا جب وہ مجھے پکاریں گے اور تاکہ وہ ہدایت پائیں صرف ایک تین آیات ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک مسلمان کی زندگی میں روزے کی کیا اہمیت ہونی چاہیے اس کا تذکرہ ہو گیا اگلی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی جو بات کہی روزہ کیا ہے بہت سارے بچے بھی آپ سے پوچھتے ہوں گے گھروں میں جب آتے ہیں ان کے فرینڈس بھی پوچھتے ہوں گے کہ یہ تم مسلمان کس مشکل کا شکار ہو تو روزے کی اسلام کے اندر کیا جگہ ہے نمبر ایک یہ فرض ہے کیسا فرض ہے چھوڑ نہیں سکتے لفظ فرض کا معنی پتہ کسی کو میرا خیال ہے سب کو ہی پتہ ہوگا انشاءاللہ کاٹنا فرادہ کاٹ دینا یعنی بوڑھے کو بھی کہتے ہیں فارس سورت بقرہ میں آتا لا فاردوں ولا بقر ہاں تو فرض ایسی چیز ہے کہ جس کے آگے آپ بندے کی اپنی مرضی کٹ گئی اور جب تک اس کو بندہ کر نہیں لیتا اس وقت تک وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا تو روزہ فرض ہے اس کو جان بوجھ کے چھوڑنا ہسارے کا نقصان ہوگا سوم کیا ہوتا ہے سوم کا لوگ بھی معنی ہوتا ہے رک جانا سٹاپ یہ ایک سٹاپ سائن ہے ایک وہ سٹاپ سائن ہوتا ہے جو روڈ پہ چلتے ہوئے آپ کو دکھتے ہیں گاڑی روک لیں ہاں ٹرن لینے سے پہلے دس اینڈ دیٹ تو روزہ بھی اصل میں روک جانے کا کام ہے اپنے نفس کو روک لو باز آ جاؤ جس چیز کی طرف تمہارا نفس کشش محسوس کرتا ہے اس سے تم اپنے آپ کو دور کر لو کھانے پینے سے رکنا جنسی تعلقات سے رکنا پھر دوسرے معاملات سے رکنا اب یہ رکنے کی بات تو سمجھ میں آ گئی عرب لوگ جو تھے وہ روزے رکھوایا کرتے تھے کن کو گھوڑوں کو جب کسی گھوڑے کو سفر کے لیے لے کے جاتے تھے تو اس سے پہلے کئی دن اس کو بھوکا رکھتے تھے کیوں تاکہ اس کو سفر کی سہولتیں سہنی آ جائیں اور رمضان ہمارے گناہوں کو بھی جلاتا ہے رمضان کہتے ہیں وہ موسم گرمیوں میں آتا تھا یہ جب شروع میں تھا کہ جب گھوڑ اونٹوں کے پاؤں جلنے لگے ریگستانوں میں اتنی تیز ریت ہوتی ہے اس پہ میں زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جاؤں گی کہ اس موضوع پہ الحمدللہ آن لائن پہ 3-4 لیکچر موجود ہیں ہم نے اس میں بہت ساری باتیں کی ہیں تو بجائے اس کے ریپیٹ کروں میں چاہوں گی کہ ہم ایک اسٹریچ میں روزے کا جسٹ لے لیں اب روزہ فرض بھی ہے اس کا مطلب بھی سمجھ کے رکنا ہے اور انشاءاللہ ہم نے تو بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا اس دفعہ لیکن کس لیے روزہ کس کے لیے رکھیں گے تو روزے کا مقصد کیا ہے نفس کی اصلاح آپ کو پتہ ہے کہ آج کے دور میں ایک بہت مشہور ٹرمز ہیں ٹرم ہے ویسٹ میں ٹریننگ کورسز اس وقت جتنی کتابیں آپ کو سیلف گروومنٹ پہ یعنی سیلف رسپیکٹ پہ یا اپنی ذات کو اچھا کرنے کے لیے جیسے گروم کرنا ہوتا ہے نا پرسنالٹی گرومنگ پہ ملیں گی شاید دوسرے موضوعات پہ ملیں ہر بندہ اس معاملے میں کہ کسی طرح میں اپنے آپ کو اچھا کر لوں اور ویسٹرن ملکوں میں اس کے لیے بہت پیسہ بھی لگایا جاتا ہے لیکن جو ٹریننگ روزے کے ساتھ ملتی ہے نا وہ باقی اور چیزوں سے نہیں ملتی جب آپ اپنی مرضی چھوڑ دیتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں پھر اپنی مرضی نہ ہونے کے باوجود کھانے لگ جاتے ہیں اور جب آپ کا دل نہیں چاہتا مغرب کے وقت اتنی بڑا بھاری دسترخوان دیکھ کر وہاں سے اٹھنے کو تو آپ اٹھ کے مغرب کی نماز پڑھ لیتے ہیں مشکل ہوتا ہے نا ایک سحری کا وقت مشکل ہوتا ہے کہ اس وقت کھانے کو دل نہیں چاہتا اور ایک مشکل ہوتا ہے افطاری کا وقت کہ جب سامنے رکھا ہوا ہے لیکن مغرب کی نماز جا رہی ہے تو یہ بندے کو رسوئی میں ڈالنے والی چیز جیسے کہتے ہیں نا ٹیم کرنے والی نفس کو ٹیم کرتا ہے انسان روزے کے ذریعے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ تقوی کی لفظ کو بھی تھوڑا سا اگر دیکھیں تقوی کیا ہے حفظ النفس ام یوسم اپنے نفس کو ہر اس چیز سے بچانا جو نفس کو گناہ گار کر دے. آنکھوں کا تقویٰ کیا ہے؟ ہر اس چیز سے آنکھوں کو محفوظ رکھو, بچا لو جو آنکھوں کو گناہ گار کر دے. اسی طرح کانوں, زبان, دل, ہاتھوں, پاؤں, ہر جسم کے ہر اس کا تقویٰ. ہم اپنے آپ کو پوچھیں, کیا واقعی جو پچھلی زندگی کے اتنے سالوں سے میں نے روزے رکھے, کیا میری آنکھیں متقیہ بنی؟ کیا میرے کان, میرے ہاتھ, میرا دل, میرا دماغ اللہ کی مرضی کے مطابق چلا؟ تو تقویٰ میں دو باتیں آتی ہیں, گناہوں سے بچانا خود کو اور نیکیوں کی رغبت پیدا کرنا. ہمارے یہاں یہ تو بہت معروف مانی ہے کہ گناہوں سے بچنا, لیکن نیکیوں پہ ابھارنے والی باتیں کم سمجھتے ہیں. نتیجہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ گناہ تو چھوڑ ہی لیتے ہیں دل پہ جبر کر کے, لیکن نیکی کے کئی مواقع جو ہماری زندگی میں اس طرح پھر رہے ہوتے ہیں, ہم اس کو لیتے ہی نہیں. ایسے لگتا ہے بڑے ساخوکار ہیں, سیٹھ ہیں, رئیس ہیں, ان کو ضرورت ہی نہیں چینز کی. وہ چین نہیں لیتے, کہتے تم رکھ لو, چھوٹے نوٹ ہم نہیں رکھتے. وہ بڑے بڑے نوٹ اپنے پرس میں رکھتے ہیں. اسی طرح بعض دفعہ انسانوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں بڑی بڑی نیکیوں کے لیے تو روتے ہیں, لیکن چھوٹی چھوٹی نیکیاں ضائع کرتے ہیں. دور کی نیکی کو پانے کے لیے پاؤں اچھال رہے ہوتے ہیں اور قریب پڑی نیکیاں نظر نہیں آتی. سچ, کعبے کے غلاف کو تھام کے رونے کو ہر ایک کا دل چاہتا ہے, لیکن پانچ وقت کی اذان پہ حی علی الصلاح, حی علی الفلاح پہ جائے نماز پہ آنا ذرا مشکل لگتا ہے. روزے کی جالیوں کو چومنا بڑا تمنا ہے اس کی, میری نہیں ہے, میں لوگوں کا کال کوٹ کر رہی ہوں, ہاں. لیکن زندگی میں کتنی سنتیں آتی ہیں جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملنی تھی, اس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں. تو لہٰذا اس سال کے رمضان سے ایک میسج لے لیجئے کہ میں نے ہر نیکی کے موقع کو اویل کرنا ہے, حاصل کرنا ہے. آپ کے پاس تو اتنی نیکیاں ہوتی ہیں, یقین کریں, جس کو آپ مسجد میں گرا ہوا ایک ٹیشو پیپر سمجھتے ہیں نا, وہ اصل میں آپ کی نیکی ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں ہوں میں پھینکوں, کریں گے جن کا کام ہے, لو میں اتنی بڑی اور میں پڑھوں, کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا. نہیں, آپ نے اس کو وہاں سے اٹھا کے جو ٹریش کین میں پھینکا نا, اپنے ٹریش کین میں نہیں پھینکا, آپ نے اپنے نیکیوں کے پرڑے میں پھینکا. یہ اللہ کے لیے تھا, یہ اخلاص تھا. نیکی کا موقع ضائع نہ کریں. گھر باہر سے کوئی آیا تھکا ہارا یا کوئی بھی, کیا نیکی ہو سکتی ہے؟ سلام, وہ تو سب کچھ ہو گئی, ہاتھ بڑھائیں, فوراً اٹھیں بغیر کہے پوچھے, چھوٹا گلاس نکال لیں, بڑا نہ نکال لیں کہ شاید نہ حاضر ہو تو پانی لا کے اس کے آگے رکھتے ہیں. کیا یہ نیکی ہے؟ بالکل نیکی ہے. اسمائل, آپ نے فرمایا کہ تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کر یا اپنی بہن کو دیکھ کر مسکرا دینا, یہ بھی صدقہ ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں وہ نظر دے, وہ گلاسز ہماری آنکھوں پہ لگا دے جو ہمیں نیکیوں کے مواقع دکھائے. دکھتے نہیں ہیں, کیونکہ اس کے اوپر شیطان نے خواہشات کے پردے ڈالے ہوئے ہیں. بہت دھند ہے نیکیوں کے موقعوں پہ. میں حیران ہوتی ہوں, میں کہتی ہوں کتنے آرام سے ہم اپنی نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں. نہیں جی, ایک نو کیا ہوتی ہے, اپنی نیکیوں کے اوپر کفر لگانا ہوتا ہے. دیکھیں کہاں کیا نیکی کر سکتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں بر بھی کہا, دو جگہ آتا ہے بر کا لفظ نیکی کے لیے, لیس البر, نہیں ہے نیکی یہ کہ انتم ولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, سورہ بقرہ کی آیت ہے دوسرے پارے میں, اور اسی طرح چوتھے پارے کی آیت, لن تنالوا البر حتی تنفقوا. تو نیکی کیا ہے؟ بر کہتے ہیں بہت وسیع پیمانے کی نیکیاں. اردو میں ایک لفظ ہم بولتے ہیں بحر و بر, سنا ہوا نا, تو بس وہ باہر کیا ہے سمندر ہوتا ہے, تو بر کیا ہوتا ہے جنگل, یعنی جنگل میں چھوٹے موٹے درخت ہوتے ہیں, جڑی بوٹیاں بھی ہوتی ہیں, لکڑیاں بھی ہیں. تو اسی سے کانسیپٹ ہے کہ کوئی ایک رٹی رٹائی نیکی نہ کرو, بلکہ وہ نیکی کرو جو ملتی ہے, چھوٹی بھی کرو بڑی بھی کرو. تو انشاءاللہ تعالی ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اس سال ہمیں ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق دے جو ہم نے پچھلے روزوں میں مس کر دی. آمین. آدھے لوگوں کی آمین کی آواز آئی ہے, باقیوں نے دل میں کی ہوگی نا, انشاءاللہ تعالیٰ. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ سے پوچھا گیا کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں تقویٰ کہاں دکھتا ہے, داڑھی سے, نقاب سے, ٹھیک ہے, کوئی بری بات نہیں. تقویٰ کی طاقت اندر آتی ہے تو پھر ہی بندہ داڑھی کے چار بالوں کا وزن اٹھا لیتا ہے. और अंदर तकवा की एनर्जी आती है तो एक गज का कबूल, यानी एक गज का टुकड़ा तो क्या बंदा कई गज के कपड़े में अपने आप को लपेट के भी हल्का महसूस करता है। और जब अंदर अंदर तकवा की ताकत नहीं होती ना, तो फिर चार बाल दाढ़ी के तो छोड़ दें, इंसान अपने आप को हर उस चीज़ से बचाता फिरता है जिससे लोग नाराज़ होते हैं। तो तकवा क्या है, कहाँ है? ज़ाहरी आमाल में झलकता है, लेकिन इसके रहने का मुकाम क्या है? आपने फरमाया तकवा हा होना, अत तकवा हा होना, हा होना ये इधर हुनाक जगह को कहते हैं। और युशीर इला सदरी, अल्लाह के नबी ने अपने सीने पर हाथ लगाया कि इधर है तकवा। आज हम कहते हैं ना, तुम्हें क्या पता अंदर से वो कितना नेक है। नहीं, मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगी। देखिए कि अंदर बुखार हो, बाहर दिखता दिखता ना, आंखें भी जलती हैं, हाथ रंग लाल हो जाता है, पल्स तेज़ होती है, ज़ुबान सूखती है। कहाँ है बुखार, दिखाओ भाई, वो तो अंदर है, लेकिन उसका असर दिखता ना, बिल्कुल दिखता है। अंदर बुखार आया तो आपको पता चल गया। अब आप सोचिए कि आप अंदर से सेहतमंद है, फ्रेश है, आपका इनर बहुत अच्छा है, क्या उसका असर स्किन पे आता है? बिल्कुल आता है। और इसके बरक्स कोई बीमार हो, उसका असर उसके चेहरे पे दिखता है? बहुत दिखता है, अल्लाह की तौफीक से बाहर से पता चल जाता है कुछ बीमार है, उखड़ा उखड़ा है, आँखें भी उतरी हुई। तो जब ये चंद चीज़ें अंदर हों तो बाहर दिखे, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह की मोहब्बत बंदे के दिल में हो और वो दिखे ना, और अल्लाह की नाराज़गी का खौफ दिल में हो और वो दिखे ना। ये बड़ा धोखा है। तुम्हें क्या पता मैं अंदर से कितनी नेक हूँ, बताने की भी ज़रूरत नहीं, पूछने की भी नहीं, लेकिन हर बंदा ख़ुद से पूछ सकता है। क्योंकि तकवा के अंदर दोनों ही लफ्ज़ आते हैं, अल्लाह की मोहब्बत को पाने का शौक़ नेकियों के ज़रिए, और अल्लाह की नाराज़गी से डरने का खौफ। तो लिहाजा तकवा क्या है? अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह का डर है ना, दो मुख्त अपोज़िट चीज़ें। लेकिन ये डर वो डर नहीं है जो सांप और कीड़े का डर है, ये डर है कि मेरा रब मुझसे नाराज़ ना हो। आप दुनिया में किसी से मोहब्बत करें तो क्या होता है, क्या डर होता है? कि मुझसे नाराज़ ना हो, ये डर है अल्लाह से। ये डर अल्लाह ताला के साथ जब तक नहीं आता, बंदा सही मानों में अपने आप को दीन पे नहीं ला सकता। फिर आगे देखें कि रोज़े की अहमियत, क्या अहमियत है। चार अहादीस आपके सामने लिखी हुई हैं, जिसने ईमान के साथ और सवाब की नियत से रोज़े रखे इसके गुज़श्ता गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, ये सही बुखारी की रिवायत है। डर लगता है अपने गुनाहों से? देखिए कि गुज़श्ता गुनाह माफ़ करना, इस लफ्ज़ को हाईलाइट कर लें। अगर कोई शख्स पुलिस के रिकॉर्ड में आ चुका हो, INS के ऑफिस में उसका नाम क्राइम्स में आ चुका हो, और कुछ नहीं चले, उसका क्रेडिट कार्ड ही ब्लैक लिस्ट हो चुका हो, कहते हैं ना क्या बोलते हैं उसको, क्रेडिट बैड क्रेडिट होना, पता नहीं यहाँ बोलते हैं कि नहीं, लेकिन अमेरिका में ये टर्म बहुत है, बैड क्रेडिट होना। फिर वो घर नहीं ले सकते, लीज नहीं ले सकते, बहुत सारी उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। कोई बंदा बैड क्रेडिट हो चुका था और अल्लाह ताला कहते हैं आओ ईमान और सवाब की नियत से रोज़ा रख लो, मैं तुम्हारा नाम वहाँ से निकाल के गुड क्रेडिट में कर दूँगा। अब इसको सिर्फ दुनिया की हद तक ले लें और इसको ज़रा आखरत के क्रेडिट्स पे ले लें, समझ में आ जाएगा कि गुनाह माफ़ कैसे होते हैं। दूसरी रिवायत सही बुखारी और मुस्लिम की है, रोज़ा जहन्नम से ऐसे ही ढाल है जैसे जंग में तुम्हारी ढाल होती है। पहले बताएं कितने लोगों को लफ्ज़ ढाल का मतलब समझ आता है? ढाल पता क्या है, करके दिखाती हूँ, ये देखिए, जैसे अगर कोई किसी की तरफ चीज़ फेंके कोई, तो बैरियर, रुकावट, आड़। रोज़ा जहन्नम से ढाल कैसे बनता है? तसव्वुर में लाएं, कोई भी बात पढ़ें, हदीस पढ़ें, सुने पढ़ें, कहीं भी देखें, फौरन उसको फौरन इमेजिनेट करें, इमेजिनेशंस में लाएं। आग है कहीं लगी हुई और बीच में रुकावट आ गई और आग अब तक नहीं पहुँच सकी, लेकिन अगर उस रुकावट के अंदर ही छेद हों तो क्या फ़ायदा होगा? यानी आप कहीं हीट प्रूफ कोई होते हैं ना शीट्स, वो लगा लें, लेकिन उस शीट के अंदर ही सुराख हों तो आपको फिर फ़ायदा नहीं होगा ना। बिल्कुल इसी तरह रोज़ा ढाल है, कैसे कि रोज़े के अंदर अगर छेद ना हो ना, गीबतों के, तानों के, बदगुमानियों के, बदनीयतियों के, سو سو کے نمازیں قضا کرنے کے, تو انشاءاللہ وہ روزہ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ اور اس بندے کے بیچ میں ایک رکاوٹ بن جائے گا. اور ویسے بھی دیکھیں تو اس کا ایک اور معنی بھی بنتا ہے, روزہ رکھ کے بندے کو واقعی شرم آتی ہے گناہ کرتے ہوئے. کچھ گناہ تو ایسے ضرور ہیں روزہ رکھ کے نہیں بندہ کر سکتا, ہمت نہ ہو اور بات ہے جذبات میں ہیجان نہ رہے, لیکن لاج بھی آتی ہے کہ روزہ رکھ کے یہ دیکھوں گا, روزہ رکھ کے سنوں گا, تو گویا کہ اس روزے نے آپ کو جہنم کی طرف لے جانے والے کام سے بچا لیا. تیسری روایت ہے, وہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی, جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. بہت سارے لوگ اس حدیث کو سن کر پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی جب شیطان سارے بند ہیں تو پھر بھی گناہ کیوں ہوتے ہیں, پھر بھی کیوں سستی رہتی ہے, پھر بھی کیوں نماز کو دل نہیں چاہتا. آپ میں سے تو کسی کا یہ سوال نہیں ہے ہاں, وجہ پتہ سب کو کہ شیطانوں کے بند ہونے کے باوجود بھی گناہ کیوں ہوتے ہیں. جی کوئی بتانا چاہے تو ہاتھ کھڑا کر لے. سمجھ تو آ رہی ہے نا باتیں؟ آپ دیکھیے کہ شیطان تو وہ ہے نا جو باہر ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے اوپر ایک شیطان مسلط ہے اور ایک فرشتہ. فرشتہ نیکی کا حکم دیتا ہے, شیطان اس کو بدی کا حکم دیتا ہے, جس کی مان لے اس سے دوستی ہو جاتی ہے. باہر کے شیطان جو ہے نا بڑے بڑے, وہ تو اللہ تعالیٰ چینڈ کر دیتے ہیں ان کو بہت بڑے سنگل ڈال دیتے ہیں, لیکن یہ جو اندر کا شیطان ہے نا اس کو ہم نے باندھنا ہے. ہم غلطی سے اس کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں, وہ بھول جاتا ہے. ایک اور اس حدیث کو پڑھ کے بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ ہو سکتا ہے, اور وہ کیا کہ جب شیطان بند ہو گئے پھر بھی گناہ ہو رہے ہیں, تو کل قیامت کے دن ہم پھر یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ شیطان ہم سے گناہ کراتا تھا. کتنے لوگ ہیں جو کرتے گناہ اپنی مرضی سے خواہش سے اور سوچ ہی لیتے ہیں کہ دیکھنا قیامت کے دن شیطان کو پکڑوا دیں گے. ہاں وہ تو خود کھڑا ہو کے کہے گا, سورۃ ابراہیم میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ دار قرآن میں, تقریر کرے گا میدان محشر میں کھڑا ہو کے کہ فلا تلومونی ولوموا انفسکم, مجھے نہ آج ملامت کرو اپنے آپ کو ملامت کرو, میں تو کہتا تھا نہ مانتے. ہاں تو بہرحال اگر گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے تو انشاءاللہ اندر کے شیطان کو بھی بند کرنا پڑے گا. آپ کہیں گے پھر یہ کیا بات ہوئی, پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ کو میں چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ ایک ہے پیچھے سے گورنمنٹ کا پانی چھوڑنا اور ایک ہے آپ کے اپنے ٹیپ کو بند کرنا, دونوں میں فرق ہے نا. پیچھے سے جب مین ٹینکی سے پانی بند کر دیا جائے تو آپ کی ٹیپ میں اگر تھوڑا بہت آ بھی رہا ہے تو وہ آسانی سے رک جائے گا نا, اور پیچھے سے فلو سے آ رہا ہے تو آپ کا بند کرنا مشکل ہوگا نا. تو بس یہی سمجھے, پیچھے والا فلو کس کا ہے؟ باہر کے شیطانوں کا ہے, اور اندر کی ٹیپ جو ہے وہ آپ کی اپنی ہے. وما ابرئ نفس ان نفس لمارۃن بالسوم, انشاءاللہ ہم 13ویں پارے کی پہلی آیت میں اس کے اوپر بات کریں گے اللہ نے چاہا تو. چوتھی حدیث دیکھتے ہیں, روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کرے گا, کیا کہے گا؟ یہ تو مسند احمد کی روایت ہے نا, لیکن دوسری ایک روایت میں آتا ہے کہ روزہ کہے گا کہ میں نے اس بندے کو دن بھر کھانے پینے سے روکا, اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات کو نیند سے روکا, قیام اللیل اور تراویح کی طرف اشارہ ہے. ایسے وقت میں ایک انسان اگر حقیقت میں اپنے آپ کو ان سفارشوں کا مستحق بنانا چاہتا ہے تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ایسے روزے رکھنے ہیں کہ جس کے بعد واقعی اس کا رمضان بہترین قسم کا رمضان بنے. اس کے بعد ایک سوال اٹھتا ہے کہ روزہ نہ رکھیں تو کیا ہوگا, کیونکہ کسی چیز کا اچھا معاملہ ہی دیکھ لیا جائے تو بھی ٹھیک ہے, لیکن اس کے نہ کرنے کا نقصان کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں حاکم کی روایت ہے کعب بن اجرہ سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اپنے ممبر پہ جب چڑھ رہے تھے تو آپ نے خلاف عادت اوپر چڑھتے ہوئے سیڑھیوں پہ اللہ اکبر کہنے کی بجائے آمین کہا, پھر دوسری سیڑھی پہ چڑھے تو آمین, پھر تیسری سیڑھی پہ چڑھے تو آمین. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی حکم بدل گئے, عقل نہیں استعمال کرتے تھے بالکل, جو اللہ کے نبی کر رہے ہیں ٹھیک ہوگا. کہا اچھا آج کے بعد یقیناً یہ ہے کہ اب ہم بھی آمین کہیں گے, تو آپ نے کہا نہیں, بلکہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے ایک وقت پہ دعا کی کہ وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی نہ مانگی, تو میں نے کہا کہ آمین، یعنی وہ شخص ہلاکت پہ گیا، وہ شخص ہلاک ہو جاتا ہے، اور اللہ کے فرشتے کی دعا ہے جبرائیل کی، اور آمین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. مجھے تو اس حدیث کو پڑھ کے اتنا خوف آتا ہے. کتنے رمضان ہم نے گزارے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم نے اتنی کوشش کر لی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے؟ چلیں پچھلے سالوں کو چھوڑ دیں، اس سال نیت کرنی ہے یہ سال ایسا نہ جائے کہ جس کے بعد لگے کہ بس اللہ تعالیٰ کو ناراض بھی کر رہے ہیں اور رمضان بھی گزر گیا. اور دوسرے میں آپ پڑھ دیکھ رہے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ جس کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہو، اور آپ کا نام کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر درود نہ پڑھے اس کے لیے ہلاکت ہے. اور تیسرا، وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کو نہ پایا، تو پھر وہ بھی ہلاکت میں. یہ تو میرا خیال ہے ایک لمحہ فکریہ ہے، ہر ایک کو اس کے اوپر غور کرنا ہے. آپ دیکھیے کہ اگر ہم کاموں کو ویسے ہی کرنے لگ جائیں نا جیسے کرنے کا حکم دیے گئے، تو فیل کریں گے کہ بالکل ہماری زندگی اس سے مختلف ہو جائے گی جو آج گزر رہی ہے. آپ صرف بات سمجھانے کے لیے پھر آگے چلتی ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. ماں باپ جو ہے نا وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھیں گے. کوئی بھی باپ یا کوئی بھی ماں اپنے بچے سے کیا چاہتی ہے؟ کچھ کہیں تو آگے سے سوال کریں، وجہ پوچھیں، لاجکس پوچھیں، ریزننگ کریں. نو کہے نہیں، وہ کیا چاہتی ہے؟ سمینا بات، میں تمہاری ماں ہوں، مجھے پتہ ہے تمہارے لیے کیا ٹھیک ہے، تمہارے لیے کیا غلط ہے، بہت آرام سے بتا دے گی نا. بالکل اسی طرح اللہ کے لیے تو کوئی مثال نہیں ہے، لیکن اللہ کا معاملہ تو اس سے کئی گنا بڑھ کے. ہماری چھوٹی سی عقل، کتنا چھوٹا سارا ہے ہمارا، ایک میرا نے مٹھی بھر ہے نا، مٹھی یعنی یہ تو کھوپڑی دکھتی ہے نا. جنہوں نے مغز یا گودا کھایا ہوگا بکرے کا، دیکھیں اتنی بڑی سری کے اندر سے کیا نکلتا ہے. ہمارا تو اس سے بھی چھوٹا، دو چمچ بھی نہیں بنتے اگر صرف اندر سے گودا نکالیں، کیا اس میں اتنی بڑی ذات کی حکمتیں سمجھ آئیں گی؟ کبھی کسی بات کی کوئی حکمت نہ بھی سمجھ آئے نا، تو کہیں کہ مجھے نہیں پتہ، اللہ کو بتاؤ گا. کسی بزرگ کی بات کہیں سنی تھی تو بڑی اچھی لگی، اپنی نصیحت کے لیے میں نے خود کو کئی دفعہ کہی، آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. بالکل ان پڑھ خاتون تھی، پڑھی لکھی نہیں تھی قرآن، لیکن اللہ تعالیٰ سے محبت بھی تھی اور قرآن کا شوق بھی تھا. قرآن پاک کھول لیتی اور ہر لائن پہ انگلی پھیرتی اور کہتی، اے رب جو آکھے سچ آکھے، اے رب جو آکھے سچ آکھے، اے رب جو آکھے سچ آکھے. اس طرح پورا پورا صفحے پڑھتی جاتی. اب عام طور پہ تو آپ اس کو کیا کہیں گے، لیکن یہ عمل جو ایک بھولی بھالی سیدھی خاتون کا تھا، یہ عمل ایک صحت مند، طاقت مند، جوان، ہوش، عقل رکھنے والے انسان کا اگر اپنے رب کے ساتھ ہو جائے، تو اسی کو کہتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. جب اس کے رب نے اس کو کہا کہ اسلم ہو جا، متی ہو جا، فرما بردار ہو جا، کہا اللہ تعالیٰ ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا، پہلے پارے کے آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے. پھر آپ دیکھیے کہ روزے کے کچھ فوائد دیکھیں گے. فائدے ویسے تو بہت سارے ہیں، اب میں آپ میں سے کسی سے پوچھوں تو آپ کہیں گے دبلے ہو جاتے ہیں، لیکن میں مانوں گی نہیں، کیونکہ آپ نے اتنے پکوڑے کھانے ہیں کہ جو برے سال ہی نہیں کھاتے، سچ ہے نا، ڈائٹنگ ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ روزے کے فوائد کو تقوی کے اینگل سے دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لعلکم تتقون، تو دو طرح کے فوائد حاصل ہوتے ہیں. ایک وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے باطن سے، انسائٹ سے، اصلاح اندر کی، اور ایک ہے ظاہری. اندر کی اصلاح کیسے کرتے ہیں؟ یہ بڑی مشکل ہے ویسے، اور باہر کی تو ہم کر ہی سکتے ہیں، پہلے باہر کو دیکھ لیجئے. چلے ظاہری اصلاح کیا ہے؟ دوستوں سے محبت کیجئے، ہمدردی کا جذبہ پیدا کریں، حقوق کی ادائیگی کا احساس کریں، یعنی جو آپ کے ذمہ حقوق ہیں ان کو ادا کریں، دوسروں سے زیادتیوں کا ازالہ کریں، اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس کو دے دیجئے واپس، معافی مانگنے کا احساس پیدا کریں، آپ کو مشکل نہ لگے معافی مانگنا، اور معاف کرنے کا جذبہ، اور انفاق فی سبیل اللہ. بالکل فیمس نیکیاں کہہ سکتے ہیں نا، بہت زیادہ پرومیننٹ قسم کی نیکیاں، لیکن ان میں سے بہت ساری نیکیاں معلوم ہونے کے باوجود ہم کر کیوں نہیں پاتے؟
اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے باطن کی اصلاح نہیں ہوئی ہوتی، ہمارا اندر جو ہے نا ابھی وہ گندا ہے۔ میں چھوٹی سی مثال دے دیتی ہوں کہ بعض لوگ اوپر سے کوئی ٹیوب لگا رہے ہیں زخم کے اوپر اس کو مندمل کرنے کے لیے، لیکن زخم ٹھیک نہیں ہو رہا، پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر کیا بتاتا ہے کہ اصل میں اس کے اندر اس کی روٹس ہیں، پہلے اس کو کوئی دوا کھانی پڑے گی، کوئی ایسا پرہیز کرنا پڑے گا، پھر اوپر کی چیزوں کا فائدہ ہوگا۔ بالکل اسی طرح ہمارے جو ظاہری معاملے لوگوں کو دکھتے ہیں نا، یا اللہ تعالیٰ کو دکھ رہے ہیں، اس میں سے ہر ایک کا مین سوئچ جو ہے نا وہ اندر ہے۔ ایک سوئچ وہ ہے جو آپ کی دیوار پہ لگا ہوا ہے، آپ وہ کلک کریں گے آپ کی ساری لائٹس چلی جائیں گی، چلائیں گے بند کریں گے اس سے کھیلیں گے، لیکن ایک سوئچ ہے جو آپ کا چھپا ہوا ہے پیچھے کیبنٹ کے اندر، جس کو آپ کہتے ہیں مین سوئچ، ہوتا ہے نا ہر جگہ الیکٹرک کرنٹ۔ اندر کا الیکٹرک سسٹم ٹھیک ہوتا ہے نا تو باہر کے سوئچ بس وہ ٹچ سسٹم سے جل جاتے ہیں، لیکن جہاں اندر کے سسٹم میں خرابی آتی ہے نا تو سن سن کے بھی سن ہو جاتے ہیں۔ میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ جو باتیں ہم درسوں میں سنتے ہیں، یا آتے ہیں، جاتے ہیں، سنتے ہیں، ہم میں سے اس کے بیسکس جو ہے نا وہ ہر ایک کے لیے پہلے سے معلوم شدہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے انداز فرق ہو سکتا ہے، تذکیر ہے، اچھی بات ہے، لیکن کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مسلمان بھی اور یہ کہے کہ مجھے بھلا یہ نہیں پتہ کہ نماز کیا ہوتی ہے، پڑھنے کا کیا ثواب ہے، نہ پڑھنے کا نہیں پتہ ہے نا۔ لیکن اس کے باوجود بھی نماز پڑھنے والے عملی طور پہ کتنے رہ جاتے ہیں؟ بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں نا۔ وجہ کیا ہے کہ اندر کا سوئچ خراب ہوتا ہے۔ تو کرنے کی کوشش کیا ہے، کسی کو بھی ٹھیک کریں، اپنے آپ کو تو کرنا ہی انشاءاللہ، ہمیں اس سے پہلے اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے، بچے ٹھیک ہو جائیں، لیکن ہم اپنے ماں باپ کے بچوں کو بھول چکے ہوتے ہیں۔ میں کہتی ہوں جتنی ہمیں اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے نا ان کی اصلاح کی، اتنی اگر ہمیں اپنے ماں باپ کی، بچوں کی، وہ کون ہے؟ ہم نہیں، میں ہوں۔ کوئی خاتون تھی تو اپنے بچے کے لیے تھوڑی بات چیت کر رہی تھی، اور یہ کر دیں وہ کر دیں، بچہ میرا اچھا ہو جائے، بچہ سیکھ لے، بچے کو کیا بک لے کے دوں، کیا کروں۔ تو میں نے بڑے آرام سے ان کو کہا، میں نے کہا آپ کوئی بھی کتاب لے لیں، آپ کوئی کیسٹ لے لیں، آپ کا بچہ بالکل وہی ہوگا جو آپ ہیں۔ اور آپ کہتے ہوئے میں نے ان کو بھی دیکھا، میں نے دیکھا یوں ہوئی، کہیں نہیں ایسے نہیں کہے، ایسے نہیں کہے۔ دیکھیے یہ ان کا ایک بالکل ریفلیکس ایکشن تھا خود کو پیچھے کرنے کا، لیکن یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں نا تو پہلے اپنی کر لیں، جو ہم کریں گے وہ بھی وہی کریں گے۔ ہر بچہ اپنے باپ کا جوتا پہنتا ہے، اس کو تو بڑے جوتے پہننے کا ویسے ہی شوق ہے، وہ بڑا باپ بننا چاہتا ہے، وہ باپ کی ٹوپی سر پہ رکھ کے باہر جانا چاہتا ہے۔ بچیوں کو دیکھیں اپنے جوتے چھوڑ کے امیوں کے اور آنٹیوں کے جوتے پہنتی ہیں، ایک تو خوبصورت بڑے ہوتے ہیں، ناک موتی لگے ہوتے ہیں، مائیں بچیوں کو سیدھی سیدھی سینڈل لے دیتی ہیں، لیکن ہر بچے کے اندر یہ جذبہ بھرا ہوا ہے کہ میں نے اپنے ماں اور باپ کی طرح بننا ہے۔ تو ہم نے ان کی اصلاح کرنی ہے یا اپنی، تو اس روٹ کاز کو پکڑیے جو ہر ایک کو دوسرے کی طرف، جو اس بات پہ عمل کرنے سے روک رہی ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ باطنی اصلاح کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی چیز اللہ کا ڈر، کیونکہ بڑا ڈر آتا ہے، کوئی ہے جو کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ دیکھیے اللہ کا ڈر وہ ہے جو بندے کو گناہوں سے روک دے۔ اتق اللہ، یہ ایک لفظ تھا، اس نے ایک شخص کی زندگی بدل دی تھی، کفل اس کا نام تھا۔ بیسیوں بار آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، آج کے دور میں آپ کہہ لیں کفل ایسے تھا جیسے بد معاش، مجھے بلس بولنا اچھا نہیں لگتا جو لوگ اردو میں بولتے ہیں، آپ اس کا پروناؤنسیشن جیسے بھی کریں، لیکن اصل میں لفظ ہوتا ہے بد معاش، لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے والا، مال دولت سے کھیلنے والا۔ ایک دفعہ ایک عورت کو پیسے کی ضرورت تھی، بیوہ تھی، 60 دینار اس کو چاہیے تھے غالباً، کہنے لگی ادھار دے دو، کہنے لگا شوق سے لے لو، لیکن ایک رات میری خواہش پوری کرو۔ نہ جانے کتنی مجبور تھی، اس وقت مان گئی، اور اس کے بعد جب وہ موقع آیا کہ کفل اس پر اسی طرح قابو پا چکا جس طرح کوئی بھی گھر والا اپنی بیوی کے ساتھ ہوگا، تو دیکھا کہ وہ عورت پتے کی طرح کانپ رہی ہے، کہنے لگا تم کیوں ڈر رہی ہو؟ کہنے لگی کہ اے کفل، اس مہر کو نہ توڑو جو اللہ نے باندھی ہے، چھوڑ دو، مجھے اللہ سے خوف آتا۔ کہنے لگا میں تو ہر روز یہ کام کرتا ہوں، مجھے تو ڈر نہیں لگتا۔ کیونکہ اللہ سے بے خوف ہونے والا اور بے خوف ہوتا ہے. کہنے لگی کہ اے کفل اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا. بس یہ دو لفظ تھے، اللہ سے ڈر جاؤ. کفل نے نہ صرف یہ کہ اس کو چھوڑ دیا، کہا کہ چلی جاؤ، اور ساتھ ہی وہ پیسے بھی دے دیے جو اس کو کہا تھا دوں گا. اور اس کے بعد کفل تھا اور اس کا رب تھا. رویا دھویا کہ مجھے شرم نہیں آتی، وہ مجبور عورت گناہ سے اتنا ڈر رہی ہے، میں تو پورا اختیار رکھتا ہوں. اور پھر وہی ہوا جو عموماً ایسے کیسز میں ہوتا ہے. میں تو اس کو سمجھتی ہوں کہ جیسے گناہ کا احساس اتنا بڑا کہ رات کو ہی کفل کا انتقال ہو گیا، آج کی زبان میں کہہ لیں ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہارٹ فیل ہو گیا. صبح خبر پھیل گئی کہ معاشرے کا ایک بہت بڑا غنڈہ اور غلط قسم کام کرنے والا شخص مارا گیا. لوگ یہ دیکھنے کے لیے دروازے پہ آئے اس کے کہ دیکھیں ذرا اس کو اللہ نے کس وادی میں پھینکا جہنم کی. یہ وہ دور تھا بنی اسرائیل کا جب دروازوں پہ لکھا آتا تھا کہ کون کہاں جائے گا. اللہ کا شکر ہے کہ آج نہیں لکھا آتا، اور ہماری عزتیں بنی ہوئی ہیں، اور ہم مرنے والوں کی تعریفوں کے گن گاتے اور ان کے نام پہ کیا کیا کر کرا رہے ہوتے ہیں. ہمیں یہ کبھی خیال کم ہی آیا کہ وہاں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. بہرحال اللہ نے امت مسلمہ پہ جہاں بڑے رحم کیے، اس پہ یہ بھی ایک رحم ہے. قیامت تک ہمارا معاملہ دنیا والوں سے چھپا لیا. مر گئے تو مر گئے، وہاں کیا ہو رہا ہے وہ پردے کے پیچھے جیسے دیوار کے باہر، کیا ہمیں نہیں پتہ. لیکن لوگوں نے جب آ کے دیکھا تو وہاں کیا لکھا تھا، قد غفر اللہ قفلا، بے شک اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. اللہ نے معاف کر دیا تو یہ تقویٰ پیدا کرنا ہے. ایک لفظ جب زندگی کو بدل دے تو ہم پورا قرآن بھی پڑھ جائیں گے، اور اگر تقویٰ نہیں آئے گا تو بات نہیں بنے گی. اس دفعہ کے رمضان سے انشاءاللہ ہم نے اپنے لیے بہت سارے نیکیوں کے پھول چننے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کے کانٹے بھی نکالنے ہیں. اس پینٹ پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ. تھوڑا سا آپ کو انٹروڈکشن دوں گی کہ ہم کل سے کرنے کے حوالے ہیں. اگلی چیز دیکھیے، نفس کا محاسبہ. یہ بھی ہمارے اس سال کے دورہ قرآن کا حصہ ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے. صبر اور برداشت. روزہ کیا سکھاتا ہے؟ صبر اور برداشت. اگر آپ صبر کا لفظ پوچھیں نا تو میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں کہ پورے کا پورا دین صبر ہے. کیسے؟ ایک اللہ پہ صبر کر لیں تو توحید بن جائے گی، صحیح؟ ایک رسول کی اطاعت میں آ جائیں، صبر کرنا پڑتا ہے نا، تو آپ کا دین ہو گیا. پانچ وقت کی نماز کیا سکھاتی ہے؟ صبر. روزہ کیا سکھاتا ہے؟ صبر. حج کیا سکھاتا ہے؟ پیسے کا صبر، مشکلات کا صبر. قناعت کا دوسرا نام صبر ہے. ہاں، معاف کر دیں لوگوں کو، آپ نے صبر کیا نا، تو صبر سیکھنا. یہ وہ پیاری نعمت ہے جو اللہ صرف اپنے خاص لوگوں کو دیتا ہے. اس پہ بھی انشاءاللہ ہم اس رمضان میں بات کریں گے. اگلی چیز ہے نظم و ضبط، آرگنائز ہونا، بینگ آرگنائزڈ. اس کی تو مسلمانوں کو آج بڑی ضرورت ہے، ہم سب کو بڑی ضرورت ہے کہ ہم آرگنائز ہو جائیں. اللہ تعالی ہماری مدد کر دے. پھر اس کے بعد دیکھیے، احساس ذمہ داری. اللہ اکبر، یہ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اتنا بڑا عمل ہے. طبرانی کی ایک روایت ذہن میں آ گئی اس بات لفظ کو پڑھتے ہی، کہ جس شخص نے لوگوں کے اجتماعی معاملات کی کوئی ذمہ داری قبول کی، پھر اس میں خود کو اتنا نہ تھکایا جتنا وہ اپنے ذاتی کاموں میں تھکتا ہے. اب میں اس میں مدد کر دوں، کپڑے کی میچنگ ڈھونڈنی ہے، لیس ڈھونڈنی ہے، موتی ستارے ڈھونڈنے ہیں، جوتی میچنگ ڈھونڈنی ہے، پرس ڈھونڈنا ہے، تھکتے. صرف اپنا ایک دن کا بازار کا چکر یاد کر لیں، جتنا اپنے ذاتی کاموں میں تھکتا ہے، اگر اتنا نہ تھکا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اوندھے منہ جہنم میں پھینک دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ کرے. ذمہ داری لیتے بھی خوش قسمت لوگ ہیں اور نبھاتے بھی خوش قسمت ہیں، لیکن اس کو ادا نہ کر سکنا اور بات ہے، اور نہ کرنا اور بات ہے. تو احساس ذمہ داری کا نام ہے تقویٰ. پھر دیکھیے، اطاعت کا جذبہ. روزہ رکھ کے دل چاہتا ہے خود ہی نیکیاں کرنے کو. میں سمجھتی ہوں کہ ہمت نہیں ہوتی نا، وہ جو روزہ کھولنے سے پہلے کی کیفیت ہے، نکاحت جس کو بولتے ہیں. لگ یہ رہتا ہے کہ اس وقت ہم بڑے نیک ہوئے ہوئے ہیں، لیکن اصل میں ہمت ٹوٹی ہوتی ہے. روزہ کھولتے ہی دیکھیں پھر آنکھیں کھلتی ہیں. لیکن وہ وقت جو ہے، ایک درس پچھلے سال ہوا تھا، آپ ویب سے سننا چاہیں سن سکتے ہیں، جنت مومن جنت کا پھول. تو اس میں یہ بات ڈسکس کی تھی ہم نے کہ یہ جو روزہ کھولنے کے وقت کی ہماری کیفیت ہوتی ہے یا نیکی کے وقت جو کیفیت ہوتی ہے، ٹرینکولیٹی، پیس آف مائنڈ، قرآن سنتے ہوئے، جو بھی آپ دین کی باتوں کو سنتے ہوئے فیل کرتے ہیں، یہ اصل میں جنت کا تعارف ہے. جنت میں جو ہر وقت کیفیات ہوں گی نا، وہ ہوں گی جو دنیا میں نیکی کے عین اس وقت پہ محسوس کرتے ہیں جب ہم اس نیکی کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تب سوچ سکتے ہیں کہ پھر جنت میں ڈپریشن نام کی کوئی چیز ہوگی، خوف ہوگا کوئی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. پھر اطاعت کا جذبہ اور نفس کی پاکیزگی، نفس پہ بات ہوگی انشاءاللہ بعد میں. تو یہ روزے کے فائدے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیے، کچھ لوگ ہیں جن سے روزہ مستثنا ہے، وہ روزہ نہ رکھیں تو کوئی بات نہیں. مریض کیا ہے؟ جو ایسی بیماری میں کہ جس میں روزہ رکھنے سے بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو، یا پھر اس کے بعد کچھ اور اس میں دوائی کھانی ہے، کچھ اور ہے. اب آپ کی انگلی میں کٹ لگ گیا، کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ مریض ہیں کہ نہیں؟ تو مرض بھی دیکھیں گے. یہ وہ مرض نہیں ہے کہ شوہر کو دیکھ کے سر پہ دوپٹہ باندھ لیں کہ سر میں درد ہے. چھوڑ دیں کوئی بات نہیں، لیکن بعد میں رکھنے پڑیں گے. عذر کے بغیر رکھیں یا عذر کے ساتھ رکھیں، لیکن مریض جو ہے وہ چھوڑ سکتا ہے. اب مریض کے اندر دو طرح کے مریض ہوتے ہیں، ایک دائمی اور ایک وقتی. دائمی کون سے؟ جو ہمیشہ کی مرض ہے. مثلا کچھ ایسے مرض ہیں جس میں صحت کی امید نہیں، حالانکہ مومن اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی بے امید نا امید نہیں ہوتا. مثلا لیکن سنا ہوا کہ شوگر ہو جائے تو نہیں جاتی، ہارٹ کا کچھ معاملہ ہو گیا، تو ایسا شخص پہ کفارہ دے دے. کفارہ کتنا ہے؟ ایک وقت کا، ایک مسکین کا کھانا. کتنا کھانا، کیا کھائیں؟ پاکستان میں دیں کہ ناروے کا دیں، جہاں رہتے ہیں وہاں کا دیں؟ اگر یہاں کا کھانا دیں گے تو پاکستان کے میرے حال 10-12 بھوکوں کا وقت پیٹ تو بھر جائے گا. تو جو آپ کھاتے ہیں وہ دیں. روٹی کھاتے ہیں تو روٹی کا وقت سالن دیں. یہ فقہی چیزیں، اس کا انشاءاللہ جواب اس میں موجود ہے. روزوں کے مسائل، یہ بک بھی ویب سائٹ پہ موجود ہے الحمدللہ. اگر آپ صرف ٹوٹل آپ 5 گھنٹوں میں، ہم نے یہ پوری بک پڑھی ہوئی ہے، آج کل ہم پڑھ رہے ہیں، کل آپ میں سے جو ساتھی صبح والی کلاس میں بھی آنا چاہیں تو وہ اس بک میں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. مسائل سارے اس میں، جس پہ ابھی ہم بات نہیں کریں گے. لیکن روزہ رکھنے سے مریض اور مسافر مستثنا ہے. اللہ نے سہولت دے دی کہ تم اپنے آپ کو دوسری چیزوں کے لیے تیار کر لو، تاکہ تم یہ چیز اللہ کی طرف سے ایک آسانی سمجھ کے قبول کر لو. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ روزے رکھنے کے بعد مستثنا لوگ جو ہیں، مستثنا تو سمجھتے ہیں نا، ایگزیمپٹ. اس کے بعد آگے اگر ہم دیکھیں، وہ لوگ جو روزہ رکھنے سے مستثنا ہے، بچے بھی ہیں اسی میں جن پہ ابھی روزے فرض نہیں ہوئے، بڑی عمر کے لوگ جن کے لیے روزہ رکھنا مشقت اور نقصان کا سبب ہو وہ بھی فدیہ دیں گے، اور مجنو، دیوانہ، یعنی جس کو ہوش نہیں ہے، اس کا حساب نہیں ہے انشاءاللہ. وہ لوگ جو روزے کی قضا دیں گے، مسافر، حائضہ یا نفاس والی عورت یعنی پیریڈز والی عورت، یا پھر ڈیلیوری والی عورت، پریگننٹ، یا پھر نرسنگ مدر یعنی حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت، اور بیمار. پھر رمضان میں کرنے کے کام کیا ہیں؟ قرآن کی تلاوت اور اس سے ہدایت حاصل کرنا. اللہ تعالیٰ توفیق دے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رمضان میں جبرائیل علیہ السلام ہر رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کرتے، اور آپ رمضان گزارنے تک انہیں قرآن مجید سناتے. اسی کو آج کی زبان میں ہم کیا کہتے ہیں؟ دورہ قرآن. کتنے لوگوں کا ارادہ ہے دورہ قرآن کرنے کا اس سال؟ ہاتھ کھڑے کریں گے؟ اتنے اونچے کریں کہ ہم دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ، اللہ کرے کہ جن کا ابھی کوئی عذر ہے، اللہ تعالیٰ وہ عذر بھی دور کر دے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو وہ برکت دے. اس میں روزے میں کرنے کے کام کیا کیا ہیں یہ بھی دیکھ لیجئے. بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو، یہ آپ لوگ جو بھی لوگ آپ سب ادھر آئیں گے کل، آج بھی، بلکہ اپنے نام اور ای میل لکھا دیں تو یہ پورا پریزنٹیشن آپ کو ای میل میں بھی بھیج دیں گے، تاکہ آپ اس میں سے پھر اچھی طرح سے نوٹس لے سکیں. قرآن پاک اور روزہ ساتھ ساتھ ہے، یعنی دونوں کام کرنے ہیں، روزے کے ساتھ قرآن کو بھی لینا ہے. اور انشاءاللہ یہ رمضان ہمارا قرآن کا ہی رمضان ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ خود احتسابی کا. پھر اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے. ولی تکبر اللہ علی ما ہداکم، اور ذکر کی کوئی قید نہیں، جب جتنا مرضی کریں، گن گن کے نہیں کریں. آپ کو جن سے محبت ہوتی ہے آپ ان کو یاد کتنی گن کے کرتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ مثال ہے کہ آپ کی دوست کا لفظ لوں کہ کیا نام لوں، کس سے زیادہ پیار ہے، بہن سے کہ دوست سے، ماں سے؟ اچھا، میں نے ایک بڑا تلخ تجربہ کیا. جب میں نئی گئی ویسٹرن کنٹریز میں، تو پاکستان سے گئی ہوئی تھی، جذباتی درس دیتے ہیں ہمارے علماء کرام بھی، رلا دیتے ہیں ماں باپ کی باتیں کر کر کے، ہیں. اچھا میں ٹین ایجرس کی کلاس لیتی تھی لڑکیوں کی، ماشاءاللہ لڑکیاں میرے سامنے ہوتی، تو میں نے بھی وہ ٹرک استعمال کرنا چاہ کے ذرا ان کو میں ٹھنڈا تو کروں، تو میں نے کوئی بات کرنی کہ دیکھیں اللہ کو ہم سے اتنا پیار، وہ دیکھیں نا جتنا ہمیں اپنے ماں باپ سے پیار، وہ ایکسپریشن ہی نہیں، ٹھنڈے اسپاٹ چہرے، اس اوکے ہوگا ٹھیک ہے۔ میں بڑی پریشان ہوئی کہ یہ مجھے بات کرنی بھول گئی ہے یا کیا ہوا ہے، ہم تو ماں کا نام سن کر رونے لگتے ہیں اور ہمارے علماء نے جب رلانا ہوتا ہے ماں کی بات کرتے ہیں، ہاں ایسے یہ کام بات ہے اور دل نرم ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر میں نے ان کا چور پکڑ لیا، کچھ دن کے بعد میں سمجھ گئی، پھر میں نے کہا وہ دیکھیں نا پھر جیسی ہمیں اپنے دوستوں سے محبت ہے، اپنی سہیلیوں سے محبت ہے، ایسی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ اگر آپ وہ کلپ دکھانا چاہیں ریڈی ہوا تو ابلیس اس کے بعد ریڈی کر لیں، آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ وہ جو پیرنٹس والا ہے ابلیس ہو ویب سائٹ سے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ بہرحال اچھا آگے اس کو پورا کرتے ہیں۔ دیکھیے دوسری چیز، اگلی چیز ہے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ شکر کیا ہے؟ دل کے ساتھ اعتراف کرنا نعمتوں کا، ان نعمتوں کا اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرنا اور نافرمانی میں استعمال نہ کرنا۔ یہ شکر کے تین درجے انگلیوں پہ لکھ لیں، کیا ہیں؟ دل میں نعمتوں کا احساس رکھنا، جیسے آپ دل سے قدر دان ہیں نا کہ آپ کے شوہر نے آپ سے شادی کی، ہیں کہ نہیں، پھر آپ زبان سے ان کو کہتی رہتی ہیں جزاک اللہ خیر، تھینک یو فار میرینگ می، اور پھر جیسے آپ اپنے عمل سے ان کی خدمت کرتی ہیں کہ سرتاج چائے پئیں گے کہ پانی ٹھنڈا لا دوں کہ گرم، آپ کہیں گے یہ کس پرانی فلم کے ڈائلاگ ہیں، ایسی سوچتے ہیں۔ اچھا مجھے آپ لوگوں کے چہروں پہ جو پریشانی دکھ رہی ہے، الحمدللہ ہماری یہ کلاس آن لائن چل رہی ہے ابھی بھی، اس میں ہم 20ویں پارے پہ رب کا پیغام میرے نام، تو ہم نے اس کا پہلا پورا سال ایوری منڈے 15 منٹ کی ایک ٹپ کرتے تھے، ٹپ آف ویک، کہ جس میں میرا گھر میری جنت، یعنی اپنے گھروں کو ہم نے جنت کیسے بنانا ہے، ایک ٹپ لے لیتے تھے، پھر سب اسٹوڈنٹس کا کام ہوتا تھا اور ہم سب کا کہ ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، تو وہ ٹپ لوگوں کو بڑی مشکل لگی، جس میں یہ کہا کہ آپ سب نے آج شام کو اپنے شوہر کو جب وہ آئیں گے گھر تو کہنا ہے کہ تھینک یو فار میرینگ می، بہت شکریہ آپ کا مجھ سے شادی کرنے کا۔ کچھ تو فوراً وہی، چونکہ آن لائن کلاس تھی نا تو وہ میں تو ان کی آوازیں سن ہی نہیں سکی جو اب آپ کی سن رہی ہوں، تو انہوں نے کہا کیوں ہم نے بھی تو کی، انہوں نے بھی تو کی، میں نے کہا بس آپ کو تو اور زیادہ ضرورت ہے پھر کہ ان کا شکریہ ادا کریں، اور واقعی پھر اس کے جو فیڈ بیک آئے وہ بھی بیان کرنے کے قابل ہیں، شوہر کچھ تو پریشان ہی ہو گئے، تمہیں کیا ہوا ہے، یہ تم وہی ہو، ایک نے کہا کہ 20 سال بعد خیال آیا، اور اسی طرح ہر ایک نے اپنے ظرف کے مطابق اس کا جواب دیا۔ تو انشاءاللہ جیسے ہم انسانوں کا شکر ادا کرتے ہیں ایسے اللہ کا کرنا۔ شکر پتہ کس کو کہتے ہیں؟ میں کہتی ہوں صرف ایک گائے سے سیکھ لیں ہم، عربی زبان میں لفظ شکر کا معنی ہوتا ہے کہ گائے کو تھوڑا چارہ بھی دو تو دودھ زیادہ دے، اس کیفیت کو شکر کہتے ہیں۔ تھوڑے دیر نا کیا کھاتی ہے چارہ اور دیتی کیا دودھ، تو جب انسانوں کے اوپر آئے گا تو اللہ کسی بندے کو نعمتیں تھوڑی ہی کیوں نہ دے لیکن وہ شکر سے ادا کرے، اللہ ہمیں شکر گزاروں میں کر دے، پھر اعتراف بھی کیا کریں۔ بعض دفعہ ہم دل سے بہت خوش ہوتے ہیں کسی اس بات سے یا کسی کی بات سے، زبان پہ نہیں لاتے، کہتے ایسے اس کو پتہ چل جائے گا، گئے کہیں کھانا کھایا بڑا اچھا تھا، دل کہہ رہا ہے آج بڑا اچھا پکا ہوا ہے، کہیں سے پتہ چل جائے ترکیب کیا ہے، ڈالا کیا تھا، اور پوچھتے بھی تو وہ بھی بڑی عقل مند ہے، کوئی ایک دو چیز چھپا کے ہی بتاتی ہیں، اور آپ پریشان ہو کے کہتے ہیں وہ بناتی ہیں تو بڑا اچھا ہے، میں بناتی ہوں تو ویسا نہیں ہے، ہیں۔ لیکن اگر کبھی کسی کی کوئی نعمت اچھی لگے نا تو دل کھول کے کہیں کہ آپ کی یہ چیز بڑی اچھی ہے، شکر کریں۔ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کو کہیں کہ میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اظہار اچھا ہوتا ہے۔ کبھی اگر شوہر اچھا کام کرتے ہیں تو ان کی تعریف کریں، بچوں کی بھی کریں، اب شوہروں ہی کی ساری بات نہ ہوتی جائے تو اللہ کی بھی تعریف کریں، اللہ جی آپ کا شکر ہے۔ دیکھیں عربی میں تو ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ الحمدللہ، لیکن اردو میں اب کہنا ہے ہم نے اللہ جی آپ کا شکر ہے، اللہ جی آپ کا شکر ہے، اللہ جی آپ کا شکر ہے۔ اور میں نے یہ چیز اپنے بھتیجا کہتے ہیں نا بھائی کے بیٹے کو، اس سے سیکھی تھی، میں نے کئی جگہ شیئر بھی کیا لیکن مجھے اس کی بات لگتی بڑی پیاری ہے۔ بھائی کا پہلے ہی بیٹا تھا تو آپ کو پتا ہے کہ بچے بہت ہی پیار لیتے ہیں، اور وہ بچہ بھی بڑا پیارا، مومن اس کا نام ہے، تو ایسے ہی چھوٹی چھوٹی اس نے جب باتیں کرنی سیکھی تو میں نے اس کو بڑے ایک دن لاڈ، مجھے اس پہ بڑا ہی پیار آیا نا، تو میں نے کہا اپنے طور پہ، میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کا کتنا شکر ہے، آپ نے مجھے اتنا اچھا بھتیجا دیا ہے، یقین کریں میں نے اس کو کچھ نہیں کہا، کہنے لگا، اللہ جی آپ کا بڑا شکر ہے، آپ نے مجھے اتنی اچھی پھپھو دی ہے۔ اللہ اکبر، سچ کرے کہ میں اب بھی سوچتی ہوں، اب ماشاء اللہ وہ بالغ ہونے والا ہوگا یا اس کے قریب بھی ہوگا، لیکن حقیقت ہے کہ جب ہم شکر کرتے ہیں نا تو نعمتوں کو زیادہ پاتے ہیں۔ وَاِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ آپ اللہ کے کلام کے لیے آج آئے ہوئے ہیں نا، یہ ایک نعمت ہے، اس کا شکر کیا ہے کہ آپ اس نعمت کو اپنی اللہ سے کہ اللہ آج تو نے مجھے قرآن سننے کا موقع دے دیا، میں آگے رمضان کا سننے، دل کی گہرائی سے شکر کریں، یہ شکر آپ کو کل بھی لے آئے گا۔ اور اگر شکر کم ہوگا نا تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کبھی کوئی نعمت مل کے چھنے تو فوراً سوچے کہ میں نے نہ شکری کی ہے۔ انشاءاللہ اس پہ رمضان میں بات ہوگی اللہ کے حکم سے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اگلا کام ہے استغفار، غفرا، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ سورۃ نوح کی آیتیں ہیں یہ، کہ بس کہہ دیجئے کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تمہیں مالوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ مدد دے گا، اور تمہارے لیے باغات بنائے گا اور نہریں، اور تم پہ آسمان سے برستا ہوا بادل بھیجے گا۔ ہم کتنی دفعہ استغفار پڑھتے ہیں؟ میں نے کچھ لوگوں کو وظیفہ کرتے دیکھا استغفار کا، آپ میں سے کسی نے کچھ سنا ہے کوئی وظیفہ؟ تو ایسی گنتی بتا دیں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو میں نے کئی ہزار بار استغفار کا ورد کرتے دیکھا ہے، جی اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، بلکہ تسبیح بھی ہوتی ہے اس پہ کرتے ہیں۔ دیکھیے کہ اگر میرے ہاتھ میں کچھ ہو تو میں آپ کو کر کے دکھاؤں۔ لوگ تسبیح کے اوپر دانوں پہ ایک ایک لفظ پہ پڑھتے ہیں نا، استغفار استغفار استغفار، ہم تو بول رہے ہیں نا استغفار، حالانکہ یہ اصل لفظ کا معنی نہیں دیتا۔ لیکن میں کہوں گی کہ اگر آپ کے گھر میں تسبیح ہے یا انگلیوں پہ بیس تسبیح انگلیاں، 33 بار اس کو اردو میں کہیں۔ اور اس کی اردو کیا ہے؟ اس دیکھیے دو لفظ ہم بولتے ہیں، توبہ استغفار، ٹھیک ہے، ان دونوں کو ملا لیں تو اس کا اردو ترجمہ کیا بنتا ہے؟ کہ اللہ پچھلا معاف کر دے، اب نہیں کروں گی۔ اے اللہ پچھلا معاف کر دے، اب نہیں کروں گی۔ اے اللہ پچھلا معاف کر دے، اب نہیں کروں گی۔ اے اللہ پچھلوں پہ پردے ڈال دے، اب نہیں کروں گی۔ اے اللہ پچھلی کوتاہیاں معاف کر دے، اب نہیں کروں گی۔ آپ بتائیں کہ اگر آپ کے اپنے کانوں نے یہ لفظ 100 بار بھی سن لیا، اس کے بعد وہ کام کرتے ہوئے ایک بار بھی یاد آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آج 125,000 بار پڑھ کے بھی یاد کیوں نہیں رہتا گناہ کے وقت یہ جملہ کہ سمجھتے نہیں ہیں؟ تو انشاءاللہ غفرہ، ڈھانپ لے، اے اللہ میرے گناہوں کو ڈھانپ لے، جیسے ماں اپنے بچے کو چھپا لیتی ہے، جیسے مرغی اپنے بچے کو پروں میں چھپا لیتی ہے، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور حدیث یاد آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اس کے گناہ دکھائے گا، وہ اپنے گناہوں کے دفتر دیکھ کر گھبرائے گا کہ ہائے یہ کیا ہو گیا، کیونکہ وہاں تو یہ جیسے آج آپ کے پیچھے پروجیکٹر لگا ہوا ہے نا، اس سے کئی گنا بڑے پروجیکٹر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، حاصل کر لیا جائے گا جو سینوں میں، سب کھلے گا وہاں۔ تو اسی طرح ایک شخص ایسا ہوگا، ایک بندے کو اپنے عمل دکھیں گے برے، اوف اتنے زیادہ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس بلائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ یوں اس کو اپنی رضا میں لیں گے۔ یعنی سے میں ایسی حدیثوں میں بہت ڈرتی ہوں، پورے کوٹ کے بغیر کیے بغیر، یہ میرے ذہن میں آئی، کیونکہ بہت سوچ کے حدیث کوٹ کرنی چاہیے، لیکن خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اس کے گناہ دکھائیں گے، اور وہ بندہ گھبرا رہا ہوگا کہ آج ان سب کو پتہ چل جائے گا، یہ تو مجھے بڑا نیک سمجھتے تھے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے اور چھپا لیں گے اس کو اپنے پاس، اور کہیں گے کہ جاؤ، جیسے میں نے دنیا میں تمہارے گناہ معاف کیے تھے، آج بھی معاف کرتا ہوں۔ قد سترتو، کل معاف کیے تھے، چھپائے تھے، لوگوں کو نہیں پتہ چلا تھا، میں آج بھی چھپاتا ہوں۔ یہ بات سن کے بندے کی سانس میں سانس آئے گا۔ میں سوچتی ہوں کہ ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، الحمدللہ، میں آپ میں سے کسی سے یہاں کھڑے کہوں کہ آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کے یہاں سورت ناس پڑھ دے، کامنلی پڑھی جاتی ہے نا، تو میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ سب کو آتی ہے، لیکن آپ ہاتھ اٹھاتے ہوئے ڈریں گے، کیا ڈر ہے کہ یہ جتنے لوگ اس ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں کہیں وہ لوگ ان کی وجہ سے غلطی نہ کھا جاؤں. سب سے آسان اللہ کو سنانا لگتا ہے. اچھا بھلا سبق یاد کیا ہوتا ہے, ٹیچر کو سناتے ہیں تو بھول جاتا ہے نا. بالکل اسی طرح یاد رکھیے کہ جب ہم کل قیامت کے دن اتنی مخلوق کے سامنے ہوں گے, میں کہتی ہوں اگر ہم قیامت کے منظر کو اپنی آنکھوں میں سوچ لیں نا, وہ سارے رشتے جن کا دنیا میں بڑا مان ہوتا ہے, سمدھیانا آیا ہوا ہے, سسرال آیا ہوا ہے, بیٹی کا سسرال, پہلے اپنے سسرال سے ڈر رہے ہوتے ہیں پھر بیٹی کے شروع ہو جاتے ہیں, ہاں پھر بیٹے کے سسرال ہیں, پھر فلاں صاحب ہیں, وہ ہمیں کیا سمجھتے ہیں, ہم نے کتنی عزتیں بنائی ہوئی ہیں. کل قیامت کے دن اگر اللہ نے ہمارے گناہوں پہ پردے نہ ڈالے تو رسوا ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن مجرم کیا چاہے گا, لو تسوا بہم الارض, کاش زمین پھٹے اور میں اس کے اندر چلا جاؤں, زمین کے برابر ہو جاؤں, لیکن اس کے باوجود اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے. سورۃ نساء میں آتا ہے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ دنیا میں اپنے گناہوں کو معاف کریں, چھپائیں, اور دوسری بات ہے کہ دنیا میں دوسروں کے عیبوں کو چھپائیں. ہم جب دوسروں کے اشتہار لگاتے ہیں نا, عیبوں کے, گناہوں کے, غلطیوں کے, تو ایسے لگتا ہے کہ ہم اپنے کپڑے اٹھا رہے ہیں. انشاءاللہ چھٹے پارے کی پہلی آیت میں اس پہ بات ہوگی. میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ آپ کو دیکھتی ہوں پورے پارے قرآن کا ایک خلاصہ دوں, انشاءاللہ اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. اگلا کام کیا کرنا ہے, دعا کرنی ہے. کس سے مانگنا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے سے مانگنا ہے. کبھی آپ کسی بچے کو ماں سے مانگتا دیکھیں, ممی پلیز, نہیں دے رہی, ممی پلیز, مچلے گا, کپڑا پکڑے گا, پھر روئے گا, پھر زمین پہ لوٹنے لے گا. اس کو پتا ہے میں اپنی ماں کی مجبوری ہوں, وہ میری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی. میں کہتی ہوں صرف اپنے بچے سے مانگنا سیکھ لیں, جیسے وہ آپ سے مانگتا ہے آپ ایسے رب سے مانگ لیں. کبھی آپ دیکھیں ماں بچے کو کوئی چیز نہ دے نا, تو کوئی دوسرا کہ نا ہو میں تمہیں دوں, تو بچہ پھر پلٹ کے ماں کے پاس جاتا ہے, نہیں ممی سے ہی لینا ہے. اللہ بھی یہی چاہتا ہے, مجھ سے مانگو, کوئی ہے کوئی دے گا تمہیں. میں سوچتی ہوں کہ اگر ہماری مانگ اگر پوری نہیں ہوتی تو دوسروں کو نہ بتایا کریں. اگر آپ کوئی دعا مانگ رہے ہیں اور وہ پوری نہیں ہو رہی تو کسی کو نہ بتائیں, کیونکہ آپ اپنا ایپ کھول رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا, تو ایک شخص حرم میں کھڑا تھا, خانہ کعبہ میں, اندھا تھا, اور کہہ رہا ہے اللہ آنکھیں دے دے, اللہ آنکھیں دے دے, اور پتہ چلا کہ یہ شخص ہر روز ادھر آ جاتا ہے اور یہی کہتا ہے اللہ آنکھیں دے دے, آنکھیں دے دے, اور دعائی نہیں قبول ہوئی. حضرت عمر اس کے پاس گئے, کہا دیکھو کل تک اگر تجھے آنکھیں نہ ملیں تو میں تجھے قتل کروا دوں گا. ایسے ہی کہا, کچھ بات مفہوم میں چینج آ گیا ہوگا. اب تو وہ شخص رویا دھویا, اللہ آنکھیں دے دے کل مر جاؤں گا, اللہ آنکھیں دے دے مر جاؤں گا. اللہ کا حکم تھا, ہونی تھی وہ بات, آنکھیں مل گئیں. اگلے دن حضرت عمر آئے تو آنکھیں مل چکی تھی. کہنے لگے بیوقوف, میں نے تجھے مارنا تھوڑی تھا, تیری تڑپ ہی نہیں تھی وہ, آج تجھے جان کے لالے پڑے تو تو نے پھر مانگا, مانگا تو دے دیا. ہاں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, اللہ کو پکارو اس حال میں کہ تمہیں قبولیت کی امید ہو. اسی طرح ایک جگہ آتا ہے کہ بارش نہیں تھی, بستی کے لوگ خشک خالی کا شکار تھے, تو صلاۃ الاستسقاء کے لیے گئے, کھلے میدانوں میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے دعا مانگتے تو اس کے بعد بارش ہو جاتی ہے. تو قافلہ پورا تیار ہوا جانے کے لیے کہ ایک چھوٹی سی بچی تھی, وہ کہنے لگی ٹھہرو 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 میں بھی آتی ہوں. انہوں نے کہا تم کہاں چل پڑی, جلدی کرو. کہنے لگی وہ میں چھتری لینا بھول گئی, کیونکہ جب ہم واپس آئیں گے تو بارش ہو رہی ہوگی نا. اے ہود اللہ وانتم بال انتم موجے انتم موقنون بالاجابہ. اور جس کو دعا مانگنا آ گیا اس کو سب کچھ مانگنا آ گیا. سچ بات ہے کہ ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا, اس کو تو دینا آتا ہے. انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے, دوسرے پارے میں اس کے اوپر کافی بات ہوگی اللہ نے چاہ تو. اگلی چیز ہے صدقہ و خیرات, رات کا قیام, اعتکاف اور عمرہ, پھر وہ کام جن سے بچنا ہے. اچھا آپ کہیں گے یہ میں نے اتنی جلدی کیوں وہ سلائڈ گزار دی, اس لیے کہ اس پہ بہت آپ سنیں گے, بہت سن چکے ہوں گے صدقہ اور خیرات پہ, چیریٹی پہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہوتا تھا کہ آپ بہت زیادہ خرچ کرتے تھے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ نیکی کے کام بہت جگہ سے آپ سنتے ہی رہتے ہوں گے، سچ ہے کہ نہیں؟ یعنی ایک جگہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کسی شہر کی بات تھی کہ ہر سال جب درس ہوتا ہے رمضان کا تو کسی کو وہ دعوت دیتے ہیں اور ہر سال وہ سیم باتیں کہتے ہیں، جس میں جس کو سن کے لوگ واقعی سوچ تھک چکے ہوتے ہیں نا، جس طرح لگتا ہے کہ انہوں نے یہ نیکی پہلے سے سنی بھی ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ صدقہ خیرات پہ میں تو یہی سوچ سکتی ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بہت علم دیا اور آپ اس کو جانتے بھی، لیکن رمضان کی نیکیوں میں سے یہ ایک نیکی ہے۔ رات کی قیام اور اعتکاف پہ ہم آخری عشرے میں باتیں کریں گے، اور عمرے پہ آپ کو اس سال جانے نہیں دیں گے، کیوں بھلا؟ کیا آپ نے دورہ قرآن کرنا ہے؟ آگے چلیے، اب نہ کرنے کے کام، یہ تو بیچارہ ختم ہو گیا جی۔ برائی اور فحاشی کے سارے کام چھوڑنے ہیں جی، لغو باتوں سے بچنا ہے، لغویات کو دیکھنے سے رکنا ہے، وہ باتیں سننا جو لغو میں آتی ہیں، جھوٹ، غیبت، بدگمانی اور دوسروں کا دل دکھانا۔ تو یہ ساری چیزیں تو انشاءاللہ اس دفعہ تزکیے کے موضوع میں، ہم جو ٹاپک لینے والے ہیں اس سال رمضان میں، اس میں ان ساری چیزوں پہ کرید کرید کے بات ہوگی۔ کیا ہوتا ہے تکبر، کس لیے ہوتا ہے، کیوں کرتے ہیں، حسد کیا ہے، اس کی وجوہات، اس کی ریزنز، پھر باقی چیزیں جن کا ان چیزوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ مثلاً آپ لے سکتے ہیں کہ جیسے انا پہ بہت بات ہوگی، ایگوئسٹک ہونا، انشاءاللہ وہ تو جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہی ہوگا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے روزہ اور گناہ۔ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑے۔ جو کوئی روزہ رکھے اور بیہودہ بات نہ کرے اور نہ ہی لغویات کرے، اگر کوئی سے جھگڑا کرے تو وہ اسے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے ہم سب نے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ اس سال کے رمضان کو میری زندگی کا بہترین رمضان بنا دے۔ دل کی گہرائی سے یہ دعا کریں اور خواہش رکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ روزے میرے لیے بہترین روزے ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں چھوٹا سا آپ کو سٹریچ دیں گے کیونکہ آپ تھک چکے ہوں گے، تھکے ہوئے